सबक नंबर 65, आयत नंबर 135 से 147, सूरत निसा। लेसन नंबर 65, आयत नंबर 135 टू 147। तफसीर देखेंगे आयत नंबर 135 से। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू क़वामीन बिलक़िस्त शुहदा अलिल्लाहि वलौ अला अन्फुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। ए ईमान वालो, कायम रहो इंसाफ पर, गवाही दो अल्लाह के लिए, अगरचे नुकसान हो तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप का या तुम्हारे रिश्तेदारों का। और इन यकुन गनीयन औ फ़कीरन फल्लाहु औला बिहिमा, अगर कोई मालदार है या मुहताज है तो अल्लाह इनका खैर ख्वाह तुमसे ज़्यादा है। लिहाजा फ़ला तत्तबिउल हवा, बस तुम ख्वाहिश की पैरवी न करो। किस बात से? कि अन तादिलू, के अदल करने से रुक जाओ, यानी अदल के मुकाबले में ख्वाहिश को न लाओ। वइन तलवू औ तुरिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, और अगर तुम ज़ुबान फेरोगे या पहलू बचाओगे तो बेशक अल्लाह ताला उस चीज़ से ख़बरदार है जो तुम अमल कर रहे हो। यहाँ से सबक का आगाज़ है और इससे मिलती जुलती आयत हम पीछे भी सूरत आल इमरान में पढ़ चुके, आगे सूरत मायदा में भी ये बात आएगी। और इस आयत का खुलासा या इस आयत का टॉपिक क्या है कि अदल करो, अगरचे इसकी चोट तुम्हारे अपने ऊपर और तुम्हारे माँ बाप पे आने लगे। इस्लाम जो हमें दीन देता है वो दीन सिर्फ नमाज और रोज़ा सिखाने वाला दीन नहीं, बल्कि इंसान के मामलात, ज़िंदगी के मामलात ऐसे हों कि जिसके अंदर अदल और इंसाफ को इस हद तक कायम किया जाए कि चाहे माँ बाप के ऊपर इसकी चोट पड़े, चाहे अपनी ज़ात पे इसका नुकसान आए, उसको इंसान बर्दाश्त कर जाए। इसीलिए फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ईमान की पुकार है कि ईमान का तकाजा है कि जब तुम मुसलमान होने का दावा करते हो तो क्या करो? कूनू क़वामीन, हो जाओ क़वामीन। ये कौन सा लफ्ज़ है? पहले गुजरा अर्रिजालु क़वामूना, वहाँ क़वामून था, यहाँ क़वामीन है, एक ही लफ्ज़ है, मुबालगे का सीगा है। क़वाम लफ्ज़, इससे मुराद क्या है? बहुत ज़्यादा कायम रहने वाला। एक चीज़ सीधी होती है और एक बिल्कुल इतनी सीधी होती है कि जिसमें 19-20 का फ़र्क भी नहीं होता। यहाँ इससे मुराद कौन सा क़याम है? जम जाने के मानों में, यानी असूलों पे समझौते बाजी ना करो, हक के ऊपर इतना स्टैंड लो कि तुम किसी की बातों में आकर उस हक को छोड़ ना सको। किसी के ऊपर बात हो रही है, किसी पे जुल्म हो रहा है, किसी पे ज्यादती हो रही है, तुम वहाँ खड़े रहो चाहे तुम तन्हा रह जाओ। यहाँ फिज़िकल खड़ा होना मुराद नहीं है, यानी यहाँ खड़े होने से मुराद सुबात और इस्तेहकाम है गवाही देते वक्त। पीछे आप देखिए कि शौहर बीवी के हकूक़ की बात हुई, उससे पीछे हमने यतीम बच्चों और बच्चियों के मामलात की बात देखी। अब कभी कभी जैसे मामलात में अदालत में जाना पड़ता है और वहाँ फ़ैसला जो होता है वो गवाहों की मौजूदगी से होता है, लेकिन अमूमन ऐसे मुकदमे अदालतों में जाने की बजाय घर की अदालतों में सॉल्व होते हैं। यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला हमें घरेलू अदालतों में अमन चैन कायम करने की दावत देते हैं, क्योंकि जितना जुल्म बाहर की अदालतों में हो रहा है ना, उससे बहुत ज़्यादा जुल्म ख़ानदानों की अदालत में हो रहा होता है। और बास जगह कुछ रिश्तों का नाम लेकर हम झुकने लगते हैं। बेटी का मामला आता है तो सोच बदल जाती है, यानी दामाद और बेटी का मामला हो तो बेटी सच्ची लगती है, बहू और बेटे का मामला हो तो बेटा सच्चा लगता है। इसी तरह रिश्तों की चक्की में हम पिसते जाते हैं, नतीजा क्या होता है कि उसकी साइड ले लेते हैं जिसकी नहीं लेनी चाहिए। पीछे हमने चंद रुकू पहले एक वाक्या सुना कि जो मदीना में पेश आया कि कुछ लोगों ने ख़ानदान की बुनियाद पर एक शख्स का साथ दिया अगरचे वो मुखालिफ था, अगर से वो झूठा था। उसी बात को यहाँ बुनियाद बना लें तो आम ज़िंदगी में हमारे साथ भी दिन में शायद कई दफ़ा ऐसा होता होगा कि हम किसी का साथ सिर्फ इसलिए दे देते हैं कि वो हमारा अपना है, झूठे को सच्चा कह देते हैं, जालिम को मजलूम बना देते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ हमें इस बात से मना करते हैं, क्या हो जाओ? कूनू क़वामीन बिल क़िस्त, अदल पे कायम रहो, शुहदा, शहीद की जमा, गवाही देने वाले। कौन सी गवाही है? कोर्ट और कचहरी में जाकर? नहीं, आम मामलात में। जिंदगी के अंदर कोई भी मामला हुआ, तुम किसके गवाह बनो? शुहदा अल्लाह, अल्लाह के लिए गवाह बनो। मतलब क्या है कि तुम्हारी गवाही ऐसी हो कि तुम्हें ये यकीन आ जाए कि तुम अल्लाह के दरबार में खड़े हो। देखिए, ये छोटा लफ्ज़ नहीं है, बहुत रौनत है इस लफ्ज़ में, बहुत बड़ाई है कि जब भी किसी के बारे में कोई एक जुमला बोलो, वो सामने मौजूद है कि नहीं, वो अपना है कि बेगाना, तो ये याद रखना कि इस जुमले को अल्लाह ने लिख लिया। तुम्हारी ये राय, तुम्हारा ये कमेंट किसी से मोहब्बत की बुनियाद पे ना हो, किसी की दोस्ती के लिए ना हो, किसी को सिर्फ सपोर्ट करने के लिए ना हो, और बेशक वो जुमला वलौ अला अनफुसिकुम तुम्हारे अपने खिलाफ पहुंच पड़े। अला अगेंस्ट के मानों में आता है इधर, कि तुम्हारी इस बात का नुकसान तुम्हें खुद हो। मसलन अपने खिलाफ बात कैसे होगी? इंसान अपना जुर्म मान ले, इकरार जुर्म, गलत काम किया, हुई थी गलती। यानी अपने बारे में कवामीन बिल किस्त होना क्या है कि हाँ, मैंने ये गलत काम किया था, हो गया मुझसे, बिल्कुल हो जाता है, किया था मैं इसको, मानता हूँ, कन्फेस कर लेना। आगे वा अविल वालिदैनी, वालदैन के खिलाफ जुमला कैसे पड़ेगा? मसलन माँ बाप का कसूर था, माँ को अलग कर लें, बाप को अगर अलग कर लें, तो माँ और भाभी का मामला था, आपको पता है कि माँ का कसूर है, तो आप क्या करेंगे कि माँ है और इसकी बेइज्जती ना हो? नहीं, कोई पूछे आपसे बात हो तो आप कहें नहीं, इस मामले में भाभी सच्ची है। ये मत कहें कि माँ झूठी है या माँ गलत है, ये कह दें भाभी सच्ची है, तो दूसरा उसका जवाब खुद ही आ जाएगा। बाप का मामला किसी और शख्स के साथ है, बाप ने किसी की के साथ ज्यादती की, किसी का हक मारा, अब आपके सामने बात आई तो आपको कहना पड़ेगा कि मेरे बाप का कसूर है, हालांकि ये सबसे मुश्किल काम है। देखिए, नमाज रोज़ा बहुत आसान हो जाता है बाज़ोकात, लेकिन इसकी जगह पे इंसानी मामलात में कवामीन बिलकिस्ती होना ये बहुत मुश्किल होता है। हम रिश्तों की कहना चाहिए कि तराजू में तुलते हैं। अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है कि तुम ऐसे मामले पे ना हो। दो मेयार दिए, ख़ानदान, बिरादरी, रिश्तेदारी और अपनी जान, और एक और वजह होती है जिसकी वजह से अमूमन लोग इंसाफ के रास्ते से हटते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पहली वजह अमूमन इंसाफ से हटने की ख़ानदान मोहब्बतें होती हैं, जज्बात होते हैं, इसकी वजह से हम दोस्त मोहब्बत नहीं करते। अपने बच्चे की बात हमें ज़्यादा ही अच्छी लगती है चाहे वो झूठा ही हो। दो बच्चे और उसके दोस्त में लड़ाई हो जाए तो अपना ही बच्चा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पहली रुकावट है इंसाफ के रास्ते की। अब अगली रुकावट का तस्करा है, और वो क्या? ई यकुन गनीयन औ फकीरन, कोई गनी है, बड़े दौलत वाला है, या गरीब है, तुम्हें क्या लगे? फल्लाहुला बिहिमा, अल्लाह उन दोनों से तुमसे ज़्यादा खैरख्वाही रखता है। ये है दूसरी रुकावट, कि इंसाफ के रास्ते में बाज़ दफ़ा अमीर और गरीब का फ़र्क डाल देते हैं। कोई गरीब आ गया तो कहा ये झूठा ही होगा, और अमीर तो हमेशा सच्चा ही होगा। दौलतमंदों के लिए शरीयत को तब्दील करने की कोशिश करना, जिसके घर पैसे हैं, माल है, दाने हैं, उसको हमेशा ही अच्छा समझना, ये दूसरी रुकावट होती है। आपने एक जुमला सुना होगा कि अमीरों से छीन कर गरीबों को देना। एक नाम बोल दूं तो शायद सबको याद आ जाए, रॉबिन हुड, एक फेमस करेक्टर था, हीरो था। आप कहते हैं ये उमर, हज़रत उमर के दौर में होता तो इसका हाथ कटा होता। ये कहता था मैं अमीरों से लेके गरीबों को देता हूँ। अल्लाह ताला कह रहे तुम्हें क्या हक है किसी की अमीरी और गरीबी को तुम इंसाफ और बेइंसाफी के तराजू पे क्यों रखते हो? कोई अमीर है तो होगा अपने घर, हमें क्या, और कोई गरीब है तो होगा, तुम्हें क्या लगे इससे? मतलब ये कि किसी की दौलत तुम्हें उसके बारे में इंसाफ करने से ना रोके, और किसी की गुर्बत तुम्हें उस पर जुल्म करने से ना माइल कर दे कि चलो गरीब है इसको पीस लो, घर का मुलाजम है इसको ही पकड़ के जेल में दे दो। इन चीज़ों से बिल्कुल ऊपर उठ के चलो। और यहाँ वो बात आपको याद होगी जो अल्लाह के नबी के दौर में एक औरत ने चोरी की, फातिमा उसका नाम था, कबीला मखजूम से थी, बहुत मोतबर घराना था। जब उसके ऊपर चोरी का केस आया तो लोगों ने अल्लाह के नबी के सामने उसामा को भेजा, जो आपके मुंह बोले बेटे के बेटे थे, कि अल्लाह के नबी से ज़रा सिफारिश कर दो कि इसका हाथ ना काटे, क्योंकि बड़े ख़ानदान की औरत है, नाम कट जाएगा। जब ये आए और अल्लाह के नबी के साथ ये बात की तो आप गुस्से में सुरख हुए और आपने कहा कि अल्लाह की हदों के बारे में तुम मुझे कहते हो कि मैं ना करूँ। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटता। ये था वो बेलाग किस्म का इंसाफ जिसने इस्लाम को इज्जत दी। तो कहा ये दूसरी रुकावट भी इंसाफ के रास्ते की हटा दो। हम और याद रखें कि हमेशा गरीब ही मजलूम नहीं होता, بعض دفعہ غریب بڑا ظالم بھی ہوتا ہے جب اس کے ساتھ جہالت بھی ہو. تیسری رکاوٹ جو انصاف کے راستے کی, اس کا تذکرہ آگیا ہے, فلا تتبی الہوا, خواہش نفس. خواہش کے راستے میں نہ آؤ, خواہش کی وجہ سے ظلم نہ چھوڑو. یہ کس کا مسئلہ تھا؟ یہ یہود اور نصارہ کا مسئلہ تھا. خواہشات کی وجہ سے انہوں نے انصاف کو چھوڑا, اللہ کے نبی کو نہ مانا, عملی زندگی سے کتاب کا تعلق ہی کاٹ دیا. کہا کیا کہہ رہو؟ ان تعدلو, کہ عدل کرنے سے ان تین رکاوٹوں کی وجہ سے نہ رکو, رشتہ داری, غربت یا امیری, اور تیسری چیز نفس کی خواہش. ہاں, اس کے باوجود بھی وائن تلو اوتوری دو, ساری باتوں کو سن کے پھر بھی اگر زبان کو پھیرو, زبان پھیرنے سے مطلب یہ کہ حکم بدلو, نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا, نہیں آج کے دور میں ایسا نہیں, نہیں یہ بھی تو ہے, یعنی جب ایچ پیچ کرنے لگتے ہو یا اعراض کرتے ہو کہ ہم نہیں مانتے ان حکموں کو, تو یاد رکھنا کہ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے. اب یہ خلاصہ تھا اس آیت کا, اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے, لیکن یہاں تک تلاوت سنیں اور ان تین چیزوں پہ فوکس کیجئے گا جو اس آیت کا مین تھیم ہے, کہ انصاف اور عدل کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دو. تین بڑی رکاوٹیں تھیں جس کا تذکرہ کر کے کہا کہ اگر اس کے باوجود بھی تم ظلم کرو گے اور انصاف نہیں کرو گے, تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے اعمال پہ ہے.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
جی, آیت 136 کو دیکھیں گے, لیکن اس سے پہلے پچھلی آیت کو صرف چند جملوں میں سمیٹنا چاہوں گی, کیونکہ آیت بہت ہی خوبصورت تھی اور خوبصورت ہے, اور اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں امن اور عدل و انصاف اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے ہے. جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گئے, سب کے آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کہ دنیا میں امن ہو. آج کے دور میں امن, پیس اور اس طرح کے خوبصورت لفظ بولے جاتے ہیں, اور ہر گروہ, ہر بندہ, ہر مذہب اس کی مختلف توجیہات کرتا ہے, کچھ اور کام کر رہے, کوئی کچھ کرے, لیکن اگر آج بھی کوئی اس دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے, اور وہ کیا کہ اسلام کا جو طرز زندگی ہے, چاہے وہ عدالتی معاملات میں ہے یا گھریلو معاملات میں ہے, خاندانی معاملات میں ہے, ان سب کو عام کر دیا جائے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر فاروق کا جب دور تھا تو پوری اس وقت دنیا میں جو علاقے تھے اس کے اندر بہت امن تھا, اور ایک کافر نے بھی اس چیز کی گواہی دی تھی جب اس نے حضرت عمر کو بہت گہری نیند سوتے دیکھا تو حیران ہو گیا, کہنے لگا کہ یہ اے عمر, تو اس لیے سکھ اور چین سے سو رہا ہے کیونکہ تو نے عدل اور انصاف قائم کیا, اور دنیا کے حکمرانوں کی نیندیں اس لیے اڑی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے ظلم اور زیادتی کی. امام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے کہ کوئی حکومت کفر پہ تو قائم رہ سکتی ہے, جیسے کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے نان مسلم ملک ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت اچھی طرح رہ رہے ہیں, لیکن کوئی حکومت ظلم اور زیادتی پر نہیں رہتی. ہم جب اپنے ملکوں میں مختلف حالات دیکھتے ہیں, کبھی آفات کی صورت میں, کبھی زلزلوں کی صورت میں, اور کبھی دنیا میں عام چیزوں کا مہنگا ہونا, تو اس کی وجوہات یہ نہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, یا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص بیر ہے, بلکہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس عدل اور انصاف نہیں ہے. اور اس میں یہ جو ہم نے آیت دیکھی تھی نا کہ کسی کی محبت تمہیں عدل سے نہ روکے, ولا تتبی الہوا ان تعدلو, اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کا ایک بڑا خوبصورت قول آتا ہے. خیبر کے یہود کے پاس اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا تاکہ درختوں پہ لگا ہوا جو پھل ہے اس کا اندازہ لگا کے آئیں, جس کے بنیاد پہ ان سے خراج لیا جائے گا. جب یہ وہاں گئے تو یہود نے ان کو رشوت پیش کی, یعنی یہ کہہ سوچ کر کہ کچھ ہم سے لے دے کر لیں اور پھل کم بتا دیں تاکہ ہمیں کم پیسہ دینا پڑے. تو انہوں نے اس وقت جو جملہ بولا وہ بہت ہی خوبصورت تھا, کہنے لگے کہ اللہ کی قسم, میں جن کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں, وہ مجھے اس زمین پر سب سے زیادہ عزیز ہے، یعنی اللہ کے نبی، اور جن کی طرف میں آیا ہوں وہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے، یعنی تم، لیکن ان کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے عدل اور انصاف سے نہیں روکے گی۔ یعنی نہ محبت میں جھکو اور نہ نفرت میں جھکو۔ یہ بات سن کر یہود نے کہا، یہی ہے وہ عدل و انصاف جس پر زمین اور آسمان کا یہ نظام قائم ہے۔ اللہ کرے کہ آج ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ کہیں ہم محبتوں کے بنیاد پہ اللہ کے قانون اور حکم توڑتے ہیں اور کہیں نفرتوں میں۔ ایک انسان کی خوبی کیا ہے کہ محبت اور نفرت دونوں اس کو اللہ کے دین سے نہ روک سکے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز خواہش کے ناطے سے کہوں گی کہ خواہش جو ہے یہ عدل کے راستے میں جب رکاوٹ بنتی ہے تو اس سے بچنے کا خوبصورت نسخہ کیا ہے کہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر لیں۔ جب انسانوں کے گروہوں میں سے خواہش نفس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لوگ خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کے طریقوں پہ چلنے لگتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ضرور ہی اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے وہ ٹوٹنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انسان دین کو موم کی ناک بنا لیتا ہے۔ آج جہاں بھی کوئی مطالبہ آپ کے کانوں سے گزرے یا آپ پڑھیں سنیں کہ سود کو حلال کر دو، یہ وہ کر دو، تو اصل میں یہ خواہش کے مطالبے ہیں۔ اور کسی کی بات بہت اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ پرانے دور میں دین والوں میں جو اختلاف تھا وہ دلیل کا اختلاف تھا، ایک کے پاس ایک دلیل ہوتی تھی، دوسرے کے پاس دوسری دلیل تھی، ایک ایک چیز کو جائز کہہ رہا ہوتا تھا، دوسرا ناجائز، کیونکہ علم کی بنیاد پہ تھا وہ اختلاف۔ لیکن آج کے دور کا جو اختلاف ہے وہ خواہشوں کا اختلاف ہے، خواہشیں جھکا رہی ہیں کہ یہ جائز کر دو اور اس کو ناجائز کر دو، اور آج کے دور میں تو ہم اس طرح رہ نہیں سکتے، اور دس اینڈ دیٹ۔ تو خواہشوں کے اوپر قابو پانا گویا کہ اپنے دین کو محفوظ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشوں کو دین کے تابع کرنے میں ہماری مدد کرے۔ اب اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے، بہت ہی خوبصورت آیتیں۔ میں سوچ رہی تھی تلاوت بھی سنتے وقت کہ اللہ تعالیٰ اتنا پیارا کلام ہے، یقین کریں کہ میرا دل کرتا ہے اگر میرے پاس آپ سب نہ ہو تو میں شاید پھوٹ پھوٹ کے رونے لگوں۔ جب میں قاری صاحب کی قرت سن کے اور ان کا اتار اور چڑھاؤ اور یہاں سے لے کے پارے کے آخر تک، پھر ذرا خود اختصابی کا موقع ہے۔ جیسے سورت بقرہ کے بالکل آغاز میں ایمان اور نفاق کی بات تھی، اب یہاں سے بھی ہم آگے دیکھیں گے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے آگے جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ ایمان کیسے نفاق میں بدلتا ہے۔ یہ سٹیپس ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ نفاق بتایا جائے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایمان بتایا جا رہا ہے کہ اصل ایمان کیا ہے۔ اور بڑی یونیک اور خوبصورت آیت ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کتنی دفعہ یہ خطاب ہے قرآن پاک میں؟ بہت دفعہ، لیکن اگلی بات بس ایک ہی جگہ ہے، اور وہ کیا کہ آمنوا باللہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو گویا کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہاں اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ او اللہ سے ڈرنے والو اللہ سے ڈرو، بات نہیں بنتی نا۔ او کھانا کھانے والو کھانا کھاؤ، او سونے والو سو جاؤ، ہاں او جاگنے والو جاگ جاؤ، بات نہیں بنتی نا۔ کیونکہ جو کچھ کام پہلے ہی کر رہا ہے اس کو کیوں کہا جائے گا؟ لیکن یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ ایمان والوں کو دوبارہ ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں ایمان لانے کی تاکید نہیں، بلکہ ایمان میں کمال حاصل کرو، اپنے رواجی ایمان کو، خاندانی ایمان کو، رسمی ایمان کو اب اللہ کے دیے ہوئے مطلوبہ معیار والا ایمان بنا لو۔ تم رسمی مسلمان تھے، اب شعوری مسلمان بن جاؤ اور ایمان پر کمال حاصل کرو۔ استقامت کے معنوں میں ہے یہاں یہ لفظ، کہ اے ایمان والو اپنے ایمان پر قائم رہو، کیونکہ ایمان عام حالات میں تو ہوتا ہے لیکن جو ہی کوئی مشکل آتی ہے اور خاص طور پہ اسلام قبول کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کے اوپر مختلف مرحلے آنے لگتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے راستے میں آنے والی مشکلوں سے گھبرا کر ایمان سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اہدنا الصراط المستقیم میں ہے کہ صراط مستقیم پہ چلنے والوں پھر بھی یہ کہو کہ صراط مستقیم پہ چلا دے، کیونکہ ہدایت پہ چلنے کے ہم نے تین مختلف معنی دیکھے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی چلا ہی نہیں وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس راستے پہ چلا دے، جو چل رہا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے سے نیچے نہ اتارنا، منزل تک پہنچا دے۔ تو ایمان لا کر جو تم نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں یہ کہنے کا حکم کیوں دیا؟ اس آیت کے پیچھے ایک شان نزول ہے۔ اہل کتاب کے چند لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم آپ پر بھی ایمان لے آئے اور آپ کی کتاب پر بھی اور موسیٰ پر اور تورات پر بھی اور عزیر علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے، اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان سب کا ہم نے انکار کیا، یعنی بس ہم ان تین چار پہ ایمان لاتے ہیں، باقی نبیوں اور کتابوں کو نہیں مانتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ اب یہ تو ایک عام بات ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس میں یہود کو کہا گیا ہے کہ تم موسیٰ پر تو ایمان لے آئے ہو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بموسیٰ، اے ایمان والو ایمان لاؤ موسیٰ پر اور تورات پر، اور یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بعیسیٰ و انجیل۔ ساری باتوں کا خلاصہ وہی ہے جو سورۃ بقرہ کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے عقائد میں بتا دیا کہ وہ اتنے کھلے دل کا ہوتا ہے کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ کتابوں کو نہیں مانتا بلکہ من قبل آپ سے پہلی شریعتوں کو بھی مانتا ہے، اور یہی ہے دین اسلام کی خوبصورتی۔ یہ صرف اپنے گروہ اور اپنے نام کے ساتھ لوگوں کو نہیں جوڑتا بلکہ کہتا ہے کہ دوسرے کی بھی جو ٹھیک بات لگتی ہے اس کو لے لو، اس سے بھی فائدہ اٹھا لو، صرف نام کے جھگڑے میں مت پڑو۔ یہود نام کے جھگڑے میں پڑے، پیچھے ہٹ گئے۔ نصارہ خواہشوں کے جھگڑوں میں پڑے، پیچھے ہٹ گئے۔ یہود نے سختی کی، نصارہ نے نرمی کی، وہ خواہش پرست ہو گئے۔ یہود جو تھے وہ نفس پہ زیادہ ہی قابو پانے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک بیلنس دین دکھاتے ہیں۔ پچھلی آیتوں سے اگر اس کا رابطہ دیکھیں تو پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اس دنیا کا نظام جو ہے وہ عدل اور انصاف پر قائم ہے، تو یہاں اب وہ دین دکھایا جا رہا ہے کہ جس کو اگر پیش کیا جائے تو واقعی دنیا میں امن اور چین آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بندہ دنیا میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے لگتا ہے۔ اب اس آیت کو کے اندر آپ دیکھیے کہ ایمان کی جزیات کا ذکر ہے۔ سورۃ بقرہ کے آغاز میں آیا تھا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ کی بات ہوئی، وہاں صرف یؤمنون بالغیب میں ایمان مجمل کی بات تھی، یعنی جملہ بات کر دی، کمپریہنسو بات کر دی، مختصراً بات کر دی، ایمان مجمل یعنی تھوڑا ایمان۔ اور یہاں بھی ایمان کی باریکیاں بتائی جا رہی ہیں جو مفصل ہے۔ دو ہی طرح کے ایمان کی باتیں آپ پڑھتے ہوں گے نا کتابوں میں بھی، کہ ایک ہوتی ہیں جو پوری باریکیوں کے ساتھ اور ایک وہ ہوتی ہے جس کے اندر بہت زیادہ تفصیلات ہوتی ہیں۔ چونکہ یہاں سے آگے پارے کے آخر تک نفاق اور منافقت اور کفر کی کچھ چیزوں کا تذکرہ آنے والا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کا تذکرہ کر دیا جاتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ سچا ایمان کیا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کوئی اللہ کو مانے لیکن فرشتوں کو نہ مانے، کہ نہیں یہ تو کوئی فورس نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی ایک تصور ہے، تو اس کا بھی ایمان ناقص ہے۔ کوئی اللہ کو مانے اور رسولوں میں فرق کرے کہ کسی کو مانتا اور کسی کو نہیں مانتا، اس کا بھی ایمان معتبر نہیں۔ اور ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب بندہ ان سارے امتحانوں سے پاس ہو جائے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں جتنے بھی لفظ آئے ہیں، ملائکہ، کتب، رسل، یوم الآخر، یہ امتحان کے پرچے ہیں۔ اور کسی بھی درجے سے اوپر دوسرے درجے میں جانے کے لیے انسان کو جس طرح سارے سبجیکٹس میں پاس ہونا لازمی ہوتا ہے، اسی طرح ان سارے پرچوں میں پاس ہونا لازم ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں اس قسم کی باتیں سننے کو ملنے لگیں کہ بعض لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے دکھتے ہیں، بعض فرشتوں کو نہیں مانتے، اور بعض کتاب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اپنی مرضی کا رویہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بتا دیا کہ دیکھو تم اپنے ایمان کا ریوائیول کرو، اور اگر اس آیت میں یا ایھا الذین آمنو میں خطاب منافقین سے ہو، یہ بھی ایک تفسیر اس کی جاتی ہے، تو پھر معنی کیا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنو فی الظاہر وألسنتہم آمنو بقلوبکم، کہ وہ لوگوں جن کی زبانیں ایمان لائی ہیں اب تمہارے دلوں کو بھی ایمان نصیب ہو جائے، کہ جس طرح سے ظاہر میں ایمان کی بات کرتے ہو اسی طرح باطن کے ایمان کی بھی بات کرو. اب دیکھیے کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو ظاہری طور پہ پہچان کے لیے، بچہ پیدا ہوا تو ریلیجن کے خانے میں اس کا کیا نام لکھا، وہاں مسلمان لکھ دیا، مردم شماری ہوئی تو پتہ چل گیا کہ یہاں کتنے لوگ ایمان والے ہیں. یہ ایمان ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی خوبصورت گھر کو دیکھے باہر سے لیکن اس کے اندر داخل نہ ہو، بس دروازے پہ کھڑا ہے، آگے نہیں جانا چاہتا، اس کو مشکل لگتا ہے. اور منافق کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، وہ خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کی سوچ مسلمان نہیں ہوتی، وہ اسلام کے گھر میں آتے ہی اجنبیت محسوس کرتا ہے، اس کو اسلام سے اپنائیت نہیں ہوتی، اس کو اسلام کی کامیابی اپنی کامیابی نہیں لگتی، اس کو اسلام کی ناکامی اپنی ناکامی نہیں لگتی. ایسے لوگ دنیا میں تو اسلام کا دعویٰ کر کر معتبر ہو گئے، مسلمانوں کی تلواروں سے آزاد ہو گئے، مرتد ہونے کے لفظ سے بچ کر دنیا میں تو وہ مسلمان ہوئے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، فقط دل دلالم بعیدہ، ظاہری طور پہ ایمان تھا لیکن دنیا میں وہ مسلمانوں کی صفوں میں تھے، کل آخرت میں وہ کفار کی اور منافقوں کی صفوں میں ہوں گے. لیکن ایک دوسرا ایمان ہوتا ہے، یہ باطن کا ایمان ہے، قلب کا ایمان ہے، یہ ہے اصل حقیقی ایمان. یہ وہ ایمان ہے کہ جب اسلام بندے کی زندگی بن جائے، لیونگ سٹینڈرڈ اسلام والا ہو جائے، جو آپ کو پیچھے مثال دی تھی پتھر کی اور رنگ والی، جو پتھر پانی میں ڈپ ہو تو وہ ایمان ظاہری ایمان ہے، دکھتا رہتا ہے یہ مسلمان ہے، پہاڑ کے پہاڑ کی طرح. اس وقت دیکھیے 1.3 بلین مسلمان ہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں جو کتابوں میں اور جو رجسٹرز میں ان مسلمانوں کے نام پہ آتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک سچا ایمان کس کا ہے؟ پانی میں رنگ کی طرح گھلنے والا اسلام، کہ جن کی سوچ، جن کے افکار، جن کے نظریات اسلام والے ہوں، یہ بہت تھوڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑوں میں کر دے. اللہ تعالیٰ یہاں یہی دعوت دیتے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کے اندر اس اسلام کو لانا ہے جس کو اپنی زبان سے اظہار کرتے ہو، اور اگر ایسا نہیں تو دور کی گمراہی. یہاں لفظ دل دلالم بعیدہ کو بھی سمجھ لیں، ایک شخص ہے جو کہیں جانا چاہتا ہے لیکن راستہ بھولا ہوا ہے، اور کتنا بھولا ہوا ہے، بس ایک دو گلیاں ادھر اور ادھر گھوم رہا ہے، امید ہے کہ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے گا. یہ شخص ہوتا ہے دلال، بھٹکا اور آ گیا. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو اپنی منزل سے کتنا بھٹکا کہ نارتھ کی بجائے ساؤتھ سائڈ پہ چل پڑا، ایک دو گھنٹہ دور نکل گیا، اور وہاں جا کے اگر وہ پوچھے فلاں مسجد ہے، فلاں ادارہ ہے، تو وہاں لوگ اس ادارے کا شاید نام بھی نہیں جانتے ہوں گے. یہ دوسرا ہے دل دلالم بعیدہ، پہلے کے بھٹکنے کے بعد پلٹنے کی امید ہوتی ہے، دوسرے کے پلٹنے کی امید کم ہی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بات سے بالکل دور ہوتے ہیں. یہاں جو بات ہے نا، وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ، تو یہاں کفر جو ہے اصل میں عدل کی راہ سے دوری کی بات ہے، کہ جس نے اپنی زبان سے بات کو نہ مانا. اور یہاں آپ دیکھیے کہ کفر کے بعد اللہ کے لفظ کے بعد فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کی جو ساری بات آ گئی، تو اللہ کے ساتھ کفر کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک کہ اللہ کا انکار نہ کیا جائے، جس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہریت. دوسری بات ملحد ہونا، الحاد کرنے والا. حدیث میں آتا ہے کہ حرم کی حد میں لڑائی جھگڑا کرنے والا ملحد ہے، یعنی اللہ کی حرمات کو پامال کرنا. پھر اسی طرح اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے؟ سرکشی، اللہ کے حکم کو نہ مارنا. ورنہ تو آپ دیکھیے کافر، یہودی، عیسائی وغیرہ اللہ کا انکار تھوڑی کرتے ہیں، سب مانتے ہیں. آپ جا کے ہندو سے پوچھیں، وہ بھی کہے گا بھگوان کو مانتا ہوں، ایشور کو مانتا ہوں، نام بدل کے اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں. تو اللہ کے حکم کا انکار بھی کفر ہو جاتا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی بندہ پھر اللہ سے کفر کرنے والا دنیا میں دکھے گا ہی نہیں. دوسری چیز ہے فرشتوں کا انکار. فرشتوں کے انکار سے کیا مراد ہے؟ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے مقربین ماننا، اور اسی طرح فرشتوں کے بغیر ہی خود کو خود مختار سمجھنا. اس دنیا میں ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، یہ فرشتوں کے توسط سے ہوتے ہیں. توسط مینس، یعنی ہم سوئی میں دھاگا بھی ڈالتے ہیں نا، تو یہ بھی فرشتے کی مدد سے ہوتا ہے. کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا کیونکہ دکھتے نہیں، حالانکہ وہ جرمز کو مانتا ہے جو کہ کھلی آنکھ سے نہیں دکھتے. تو فرشتوں کے بارے میں یہ ایمان کہ وہ اللہ کے کارندے ہیں, حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, تھکتے نہیں ہیں, یہ سب چیزیں فرشتوں پہ ایمان ہے, اور ان باتوں کا انکار فرشتوں کا کفر ہوگا. اسی طرح کتابوں کا کفر کیا ہوگا یا کتابوں کا انکار کیا ہے, اور اس کو یہاں دلال بعید میں کیوں کہا گیا کہ کتابیں جو ہوتی ہیں یہ ہادی بھی ہوتی ہیں, راہ دکھانے والی ہوتی ہیں, اور جو راہ دکھانے والے کا انکار کر دے, جو اپنے گائیڈ کے پیچھے چلنے سے انکار کر دے, پھر سوچئے کہ اس کی گمراہی میں کس کو شبہ ہوگا, وہ ٹھوکریں کھائے گا. تو کتاب کو, قرآن کو چھوڑ کر انسان آج بھٹک رہا ہے. آج بھی اگر کوئی ان کتابوں کی رہنمائی کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے تو گویا کہ وہ یکفر کتبی ہی کی بات پہ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد رسولوں کا انکار کون ہے جو رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے اس قابل نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں اس پر بھی عمل کیا جا سکے, اور پھر وہ رسول کی شان میں قصیدے تو پڑھے گا لیکن اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا نہیں. اور آخر میں یوم الآخر کا کفر کیا ہے اور اس کو گمراہ کیوں کہا گیا, کیونکہ جو شخص یہ سوچ لے کہ دنیا میں جئیں گے تو بس یہیں جی کے ختم ہو جائیں گی باتیں, اور کل کسی نے نہیں پوچھنا, یعنی یہ جہاں بن گیا اور اس کے بعد کوئی دوسرا ایمان نہیں آئے گا, تو ایسی چیزیں جو ہیں انسان کو پھر آخرت کا منکر کر دیتی ہیں. آج مر گئے, کل کس نے پوچھنا ہے؟ کل کا انسان زبان سے انکار کرتا تھا یا کفر کرتا تھا آخرت کا, آج کا انسان جو ہے اپنے عمل اور رویوں سے ان کا انکار کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کریں گے کل کیسے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائے گا. سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی مسلمان ہے لیکن کتنی مختلف کیٹیگرائز ہو جاتا ہے نا, کتنے مختلف درجوں میں بٹ جاتا ہے. تو ہم سب کو اس آیت کو پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں دلالم بعیدہ سے بچا لو, کیونکہ یہ شیطان کے راستوں پہ اور اس کی باتوں پہ چلنے کے بعد انسان جب بھٹک پڑتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ وہ سیدھے راہ سے بھٹکتا ہے. مفسرین نے دلالم بعیدہ کے چار مختلف درجے بتائے ہیں, نوٹ کر لیجئے. نمبر ایک, شیطان پر ایمان لانا, یہ ہے دلالم بعید. دوسرا, کفر کی کتابوں پر ایمان لانا, یعنی یہ سوچنا کہ آج کے دور میں بھی بائبل اور اس کو بھی عمل کے لیے لیا جا سکتا ہے اور دوسرے مذاہب کی کتابوں کو بھی لیا جا سکتا ہے. تیسری چیز, تقلید آبا, باپ دادا کی اندھی تقلید, یعنی بے سوچے سمجھے بڑوں کے نام پہ کام کرتے رہنا, یہ ہے دلالم بعیدہ. اور چوتھا درجہ ہوتا ہے گناہوں پر دلیر ہونا. اللہ اکبر, ہم کبھی سمجھتے ہیں گناہوں کی دلیری کو کفر اور ذلالم بعیدہ؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں شروع میں ایمان کی رغبت دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی مٹھاس دکھانا چاہتا ہے. جب استقامت آ جاتی ہے تو پھر انسان اس میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم زین بزینت الایمان, کہ اللہ میرے سینے کو ایمان کی مٹھاس دے دے. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.